حسین سید شباب اہل الجنہ درود بھیجے محمد پر. شب ولادت با سعادت امام حسن مشتبہ آپ تمام مومنین مومنات کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ سب کو امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں میں سے، ان خوشیوں میں سے قرار دے، اور انشاءاللہ آپ کو جنت البقیع میں ان کے قبر اطہر کی زیارت نصیب فرمائیں. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد علیہ. آئمہ کی زندگی کسی ایک عام فرد کی زندگی سے مختلف ہے. آئمہ کے اقوال، افعال، کردار، ان کا بولنا، ان کا سکوت کرنا، ان کا صلح کرنا، ان کا جنگ کرنا، سب مختلف ہے ایک غیر معصوم سے. جب ہم بات کرتے ہیں معصوم کی تو پھر عصمت خود ایک سٹینڈرڈ ہے. معصوم ہونا خود دلیل ہے کہ اس معصوم کا کوئی قول، کوئی فعل بغیر اذن خدا کے نہیں ہے. یہ زندہ حقیقت ہے اور ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ افسوس کے ساتھ عالم اسلام اسے سمجھ نہ سکا، یا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. افسوس یہ ہے. لہذا ذن گرامی میں کہوں کہ ہمارے ائمہ معصومین تو کیا، ہمارے تاریخ میں نظر آتا ہے اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. خود صدر اسلام میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسٹریٹجی کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، اعتراض کرتے تھے. بعض دفعہ صلح کریں تو اعتراض کرتے تھے، جنگ کریں تو اعتراض کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو نہ اسلام کی معرفت ہے، نہ دین کی معرفت ہے، نہ انہوں نے نبی کو سمجھا ہے، نبوت کو سمجھا ہے، اور نہ اپنی قدر و منزلت کو جانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جیسے ہم ہیں ایسے رسول تھوڑا سا اوپر. لہذا رسول سے غلطی ہو سکتی ہے، معصوم سے غلطی ہو سکتی ہے. تو ذہن گرامی ایک بہت بڑا مسئلہ جو صدر اسلام کے بعد خصوصاً ہمیں دیکھنے میں آیا، اور صدر اسلام میں اس کے اشارے ملتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے کلپ نظر آتے ہیں اس کے، وہ یہ کہ حقیقتاً رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ زندگی، 13 سالہ مکے کی اور 10 سالہ مدینہ کی زندگی، اس میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بنیادوں کو رکھا ہے، پائے گزاری کی ہے، اسلام کو محکم کیا ہے اور اسلام کی کلیات کو بیان کیا ہے. اسلام کی کلیات کو بیان کیا. اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ 10 سال کا جو عرصہ ہے مدینہ کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس 10 سالہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اتنی فرصت تھی رسالت امام کو کہ وہ مسلمانوں کو ایک ایک چیز کی جزیات کو بیان کر پاتے. صحیح، یعنی زمانہ بہت تھوڑا ہے اور لوگ ابھی دور جاہلیت سے نکلے ہیں. آپ یہ دیکھیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے میٹرک پاس کر لیا، یعنی دور جاہلیت سے نکلنا، یعنی ابھی آپ کہو جی KG-1 KG-2 میں آئے ہیں. صحیح ہے، پہلی کلاس میں آئے، ابھی میٹرک پاس نہیں کیا، انٹر نہیں کیا انہوں نے، تو اس لحاظ سے بالکل رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں سے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے، یہاں سے ابتدا کی کہ بت پرستی چھوڑو، بتوں کے خلاف، بت پرستی کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دلائل دے رہے ہیں، یعنی ابتدائی ترین چیز۔ لہذا آپ دیکھیں یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو حیات مبارکہ تھی اس میں بھرپور طریقے سے خداوند عالم کے فرامین کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ لیکن ایک پروسیس ہے اذان گرامی، ایک پروسیس ہے، ایک مرحلہ ہے جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیا خدا کے حکم سے، اور کچھ اگلے مراحل تھے کہ جنہیں اگلے معصومین نے انجام دینا تھا۔ یہ کلاس ہے نا، ایک کلاس ہے اساسی اور بنیادی جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو انجام دیا، اس فریضے کو انجام دیا، لیکن زمان و مکان کی شرائط بالآخر، ظاہر ہے کہ رسالت امام نے معجزے کے ذریعے سے لوگوں کی عقول کو کامل نہیں کرنا تھا، اگر ایسا ہوتا تو پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں تھی، رسالت امام ایک ارادہ کرتے، اللہ کے حکم سے سب کی عقلیں کامل ہو جاتی، سبھی ابو ذر سلمان مقداد بن جاتے، سبھی اہل بیت کے چاہنے والے بن جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا کہ اے رسول آپ نے عام انسانوں کی طرح جو سبب اور مسبب اور علت اور معلول کا جو سسٹم میں نے بنایا ہوا ہے اس کے تحت عام انسانوں کی طرح اپنی تحریک کو چلانا ہے، لوگوں کو ہدایت دینی ہے، اور اسی سبب اور مسبب کے نظام کے تحت آپ نے اپنے امور کو آگے بڑھانا ہے۔ تو جب اسباب اور مسببات اور علت اور معلول اور زمان و مکان انسان کی معرفت میں، علم میں، اس کی ترقی میں بالآخر مشروط ہیں اور وہ مانے ہیں، تو بالآخر اسی میں رہ کر، اس ظرفیت میں رہ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایکٹیویٹیز کو انجام دینا تھا۔ تو اگلا مرحلہ پھر کس نے طے کرنا تھا؟ اگلا مرحلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کمپلیٹ، یعنی ہم کہتے ہیں نا اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، تو جب اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے تو اللہ نے ایک کمپلیٹ ضابطہ انسانیت کی ہدایت کے لیے دیا تھا کہ انسانیت گریجولی کیا کرے، مرحلہ با مرحلہ، قدم با قدم، جیسے کہ تعلیم کا زانِ گرامی آپ دیکھ لیں سسٹم ہی ایسی، ایجوکیشنل سسٹم آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، ایک دم سے تو آپ ایک بچہ جو 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، آپ اس کو میڈیکل کی بڑی بڑی کتابیں تو ٹھونس نہیں دیتے اس کے دماغ میں، گریجولی۔ یہی بچہ جو آج اے بی سی ڈی پڑھ رہا ہے، الف بے پے پڑھ رہا ہے، یہی بچہ کل سائنٹسٹ بن جائے گا، لیکن کب بنے گا؟ ہو سکتا ہے 50 سال بعد بنے، ہو سکتا ہے 20 سال بعد بنے، ہو سکتا ہے 30 سال بعد بنے، گریجولی بنے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک فطری نظام یہ ہے کہ گریجولی لوگوں کو تعلیم دینی ہے، لوگوں کی معرفت گریجولی آگے بڑھے گی۔ لہذا زانِ گرامی اب جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرحلہ تھا، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انہوں نے انجام دیا، اور اگلا مرحلہ کس نے انجام دینا تھا؟ میرے اور آپ کے مولا، مولائے متقیان، امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ لیکن افسوس ہے زانِ گرامی کے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی معصوموں کے خلاف، میرے مولا علی ابن ابی طالب کے خلاف، اہل بیت علیہ السلام کے خلاف سازشوں کا ایک جال بنا جانے لگا، تاکہ وہ جو ایک تسلسل ہے، یعنی رسالت کے بعد امامت کا اور ولایت کا جو ایک تسلسل ہے، یعنی ولی رسول ہیں اور اس کے بعد مولا علی ولی ہیں، اس کے بعد امام حسن ولی ہیں، پھر امام حسین ولی ہیں، یہ کہ 12 اماموں کی ولایت کا ایک تسلسل ہے، وہ تسلسل کیا ہو، ٹوٹ جائے، یہ دشمن یہودی کفار مشرکین منافقین انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر عالم انسانیت کے خلاف اور اسلام کے خلاف یہ ایک سازش کا جال بنا تھا جو آج تلک جاری ہے۔ لہذا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جو کچھ آپ نے دیکھا تاریخ کے اندر، جو کچھ ہوا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ لہذا لوگ اذان گرامی اہل بیت علیہ السلام کو کیسا سمجھتے تھے؟ کیا لوگوں نے یہ حدیث نہیں سنی، من کنت مولاہ فہذا لی المولا؟ سنی، آج تلک سب کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ مستند حدیث۔ جو مخالفین ہیں، جو مولا علی کی ولایت کے مخالف ہیں، جو کہتے ہیں مولا علی کو مولا نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں حدیث درست ہے، پھر بھی کہتے ہیں مولا نہیں کہنا چاہیے۔ ابھی آخر میں ایک بڑے مبلغ کو خیال آ گیا کہ انہیں کہا کہ بھائی اتنے سال ہو گئے، 50 سال گزر گئے، 55 سال گزر گئے، میں نے آج تک مولا ہی نہیں کہا تھا، مجھے آج سمجھ میں آیا جب میں نے حدیث غدیر کو دوبارہ سے پڑھا کہ بھائی جب رسول نے کہا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو علی کو مولا کہنا تو سنت رسول ہے۔ یہ تو مجھے آج سمجھ میں آیا، تو 55 سال میں یہ آج انٹرنیٹ اور دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور اتنی ترقی کر گئی، آج کے انسان کو آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ من کنت مولا کا معنی ابھی بھی معنی سمجھ میں نہیں آیا، صرف لفظ ہی سمجھ میں آیا ہے، صرف لفظ سمجھ میں آیا۔ تو یہ اس زمانے میں آپ سوچیں کہ کیا صورتحال تھی، آج علم نے بہت ترقی کر لی۔ تو زن محترم یہ ایک المیہ رہا، یہ ایک بحران رہا عالم اسلام کے اندر کہ جو جانشین رسول تھے اور وارث علوم نبی تھے اور وارث دین تھے، وارث قرآن تھے، مفسر قرآن تھے، ناطق قرآن تھے، ان کو آئسولیٹ کیا گیا معاشرے کے اندر، انہیں گھروں میں بٹھا دیا گیا، ان کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے، اور اس کے مقابلے میں جو بھی حاکم مسند حکومت پر بیٹھ جائے اس کو اہمیت دینا شروع کر دی۔ اب وہ چاہے جس طرح کا بھی حاکم ہو، جس خلق و خو کا حامل ہو، اس کی بات کو حجت سمجھا گیا، وہی سب کچھ ہے، وہی دین پھیلانے والا ہے، وہی دین کا محافظ ہے، وہی دین کی تشریح کرنے والا ہے، اسی کے دربار میں دین کی تفسیر ہوتی ہے، اسی کے دربار میں احادیث کو، جعلی احادیث کو بیان کیا جاتا ہے، اسی کے دربار سے فیصلے صادر ہوتے ہیں کہ علی کو سب و شتم کیا جائے گا اور امیر شام کے لیے فضائل ساری دنیا میں بیان کیے جائیں۔ یہ میں تمہید بیان کر رہا ہوں کہ کیا ہوا امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ۔ سزن محترم اس طرح سے آل محمد علیہ السلام کو آئسولیٹ کیا گیا، اور آہستہ آہستہ وہ امت کہ جسے اہل بیت علیہ السلام سے جڑنا تھا وہ کیا ہو گئی، وہ منقطع ہو گئی اہل بیت سے، مگر انگوش شمار افراد جیسے سلمان، ابو ذر، مقداد، قمبر جیسے لوگ، یہ ہر زمانے میں انگوش شمار رہے، لیکن اکثریت قاطع، یعنی تقریباً آپ کہہ سکتے ہو کہ پوری تاریخ کا 10%، 10% بہت زیادہ اگر ہو تو 7%، 10% وہ آل محمد کے ساتھ رہا، باقی 90% لوگ، اذان گرامی میں جرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ سے، 90% طبقہ وہ دوسری طرف رہا۔ اب یہ جو ساری مصیبتیں آپ دیکھ رہے ہیں اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور تاریخ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے مسخ کیا گیا اور لوگوں نے مولا امام حسن کو بہت زیادہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ امام حسن مجتبیٰ بھی دیگر لوگوں کی طرح ہیں، جن سے غلطی ہو سکتی ہے، جن کے مزاج ان کی شریعت کے اوپر حاوی آ سکتا ہے، وہ غلطیاں کر سکتے ہیں، اور بہت ساری باتیں جو ہم عام لوگوں کے لیے کہتے ہیں وہی انہوں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہنا شروع کر دیں۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ مشکل بات تو نہیں کر رہا، آسان بات کرو. اچھا جی, تو حضرت گرامی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام واقعاً تاریخ کے ایک مظلوم ترین امام, اور وہ امام جن کے بارے میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان العقل رجلا لکان الحسن, کہ عقل اگر مجسم ہو جائے تو وہ حسن مجتبیٰ بنتی ہے. اللہ اکبر, اگر عقل مجسم ہو جائے, ایک مرد کی صورت اختیار کر لے تو وہ مرد کون ہوگا؟ امام حسن مجتبیٰ. اللہ اکبر, بہت بڑا اشارہ ہے, بہت بڑا اشارہ ہے, یاد رکھیے گا اس بات کو. بالآخر امام حسن مجتبیٰ میں اور بھی تو کوالٹیز تھی نا, فقط ایسا تو نہیں ہے کہ عقل کامل تھے اور باقی اور صفات نہیں تھی, نہیں, اور بھی اخلاق حسنہ کا مجسمہ تھے, مجسم اخلاق تھے, مجسم فضائل تھے, لیکن ایک بنیادی ترین صفت کو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عقل کل امام حسن مجتبیٰ ہیں, عقل کل ہیں امام حسن مجتبیٰ. عقل کو اگر انسان کا لبادہ پہنایا جائے تو وہ حسن بنتے ہیں, تو بھائی بالآخر اس صفت کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ مستقبل میں جب حسن مجتبیٰ امیر شام کے مقابلے میں جب مجبور ہو کر صلح کریں گے تو بہت سے لوگ امام حسن مجتبیٰ کے اوپر اعتراض کریں گے, مخالفت کریں گے. لہذا یہ حدیث جو صحیح حدیث ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو فیصلہ امام حسن مجتبیٰ نے کیا ہے وہی فیصلہ عقل کے مطابق بھی ہے اور شریعت کے مطابق بھی ہے, شریعت کے مطابق بھی ہے, عقل کے مطابق بھی ہے. لہذا اگر کوئی شخص مولا امام حسن مجتبیٰ کے اوپر شک کرے تو اسے اپنی عقل پر شک کرنا چاہیے, اپنے دین و شریعت پر شک کرنا چاہیے جو ان کو تانے دیتا ہے. دراصل وہ اپنی بے عقلی کا مظاہرہ کرتا ہے, وہ اپنی عقل کے ناکارہ ہونے پر دلیل لے کر آتا ہے. لہذا ذہن گرامی ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ کہ ہم کبھی بھی, یاد رکھیے گا اس بات کو, میری بہنیں میرے بھائی متوجہ ہوں گے, کبھی بھی انبیاء کی تحریک کو اور آئمہ کی تحریک کو کبھی جدا جدا کر کے نہیں دیکھنا چاہیے. یاد رکھیے ہمیشہ ایک تاریخ کا تسلسل ہے, حضرت آدم سے لے کر خاتم تک اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. ایسا ایک تسلسل ہے, مرحلہ وار انسانیت گریجولی آگے بڑھ رہی ہے, ارتقائی مراحل کو طے کر رہی ہے, ارتقائی منازل کو طے کر رہی ہے. لہذا حضرت گرامی امام حسن مجتبیٰ کا پیریڈ آپ مولا علی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاٹ کر نہیں دیکھ سکتے, یا اس کے بعد آنے والا جو زمانہ تھا یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ, اس سے آپ کاٹ کر نہیں دیکھ سکتے, بلکہ ایک تسلسل ہے, ایسی چین ہے جو آپس میں جڑی ہوئی ہے, اسے آپ توڑ نہیں سکتے. توڑو گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیا ہوا. حتیٰ جانے کہ ایک امام کے زمانے میں بھی اور ایک نبی کے زمانے میں بھی, وہی نبی ایک زمانے میں ایک موقف اختیار کرتا ہے, دوسرے زمانے میں دوسرا موقف اختیار کرتا ہے. ہوا یا نہیں ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہی زندگی میں جنگ بھی کرتے ہیں, صلح بھی کرتے ہیں, کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جنگ بدر لڑی, جنگ خندق لڑی, جنگ احد لڑی, لڑی یا نہیں لڑی؟ جنگ تبوک کے لیے بھیجا, ہو یہ جنگیں لڑی رسول اللہ نے, اور صلح حدیبیہ بھی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب آپ کہیے کہ بھائی رسول اللہ نعوذ باللہ انہوں نے یہ کیا کیا, یا تو جنگ لڑنی چاہیے، صلح کرنی چاہیے. نہیں بھائی، حالات و شرائط کے تحت کبھی ایک لیڈر کو، ایک نبی کو، ایک امام کو کبھی جنگ لڑنی پڑتی ہے اور کبھی صلح کرنی پڑتی ہے. یہ ہر عاقل اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو دیکھ سکتا ہے. آپ کا اگر کوئی ذاتی دشمن بھی ہو، اللہ محفوظ رکھے آپ سب کو، اگر ذاتی دشمن بھی ہو نا، تو آپ کی اس کے ساتھ روش کیسی ہوگی آپ خود مشاہدہ کر لیں. کیسی روش ہوگی؟ ظاہر ہے کہ کبھی آپ ڈپلومیسی کرتے ہیں اس کے ساتھ، کبھی صلح کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور کبھی واقعاً اپنے دفاع میں جنگ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. ہاں، اصولوں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، اصولوں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. تو لہذا امام حسن مجتبیٰ ذی گرامی اور باقی آئمہ کیا ایک تسلسل ہے، ایک لڑی میں پروئے ہوئے تسبیح کے دھاگے کی مانند ہیں، دانوں کی مانند ہیں، جن کو ہم علیحدہ علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے. لہذا رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے ان کی تقاریر پر مشتمل ایک کتاب ہے، 250 سالہ انسان. صحیح ہے، 250 سالہ انسان. یہ آئمہ کی سیاسی سیرت کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے. ویسے تو ان کی تقاریر ہیں جنہیں کتاب کا مجموعہ دیا گیا ہے، اس کو صورت دی گئی ہے. لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، پھر مولا امام حسن، مولا امام حسین، اور اس طرح سے 12ویں امام تک، یہ پورا ایک تسلسل. اور اس میں یہ فرمایا، اور شہید متحری نے بھی اس کو بھی فرمایا، کہ گویا یہ 12 امام نہیں ہیں، یہ 14 معصوم نہیں ہیں، بلکہ گویا یہ 14 معصوم ایک معصوم ہیں جنہوں نے 14 ادوار میں، 14 زمانوں میں زندگی گزاری. سمجھ رہے ہیں ذرا گرامی؟ 14 زمانوں میں زندگی گزاری ہے، 14 مرحلوں میں زندگی گزاری ہے ایک آدمی نے. آپ یوں سمجھیں، لہذا یہ کیا ہے، 250 سالہ انسان. یعنی 250 سال تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کبریٰ تک، یہ جو 250 سال کا عرصہ بنتا ہے، گویا ایک امام نے زندگی گزاری ہے. یہ پورا ایک تسلسل ہے، آپس میں ایک مربوط ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. گرامی، اب تھوڑا سا آتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف. کہ پہلی بات تو یہ کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں، اور قرآن مجید کی آیات امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں موجود تھیں، اور مسلمان اسے جانتے تھے. لہذا رسالت امام نے ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار، اور اسی طرح سے دیگر احادیث اور خود قرآن مجید کی آیات، جس میں اگر آیہ تطہیر کو اگر ہم دیکھیں تو آیہ تطہیر میں بھی ایک اس کا مزداق، یعنی پنجتن کا ایک مزداق کون ہے؟ امام حسن مجتبیٰ ہے. اور آیہ مودت کے اندر بھی کوئی اور ہو نہ ہو، پنجتن ضرور آیہ مودت کے مصادیق ہیں. اسی طرح سے آیہ مباہلہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نجران عیسائیوں کے پادری نے کیا کیا، جب چیلنج کیا ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ تعالوا ندعو علی ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے اولادوں کو لاؤ، بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں. تو تاریخ اہل سنت اور تاریخ تشیع دونوں نے لکھا کہ عورتوں میں سوائے جناب فاطمہ الزہرا کے، اور انفسنا کی جگہ پر سوائے امیر المومنین کے، اور بچوں کی جگہ پر سوائے حسنین شریفین کے کوئی اور نہیں گیا تھا. تو یہاں سے سمجھ میں آیا اذان گرامی کہ خود قرآن مجید نے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت کو عالم اسلام کو بیان فرمایا. تو یہ ساری آیات قرآن مجید کی اور بہت سی آیات مسلمانوں کے سامنے تھیں, احادیث مسلمانوں کے سامنے تھیں, لیکن افسوس ہے اذان گرامی انہیں نظر انداز کیا گیا. اور اب یہ جو ایک طعنہ دیا جاتا ہے امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے کہ امام حسن مجتبیٰ نے گویا صلح کی تو مسلمانوں کو ذلیل کیا. صلح کی کیوں کی؟ اس لیے کہ صلح پسند تھے, مزاجن صلح پسند تھے. امام حسین جنگجو تھے, جنگ پسند تھے, اور امام حسن کیا تھے؟ صلح پسند تھے. یہ ایک تہمت مورخین نے, معاندین نے, منافقین نے اور دشمنوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ان دو فرزندوں کے اوپر لگائی کہ امام حسین نے اس لیے جنگ کی گئی چونکہ مزاج جنگی مزاج رکھتے تھے, اور امام حسن مجتبیٰ چونکہ جنگی مزاج نہیں رکھتے تھے, بڑے نرم تھے, بڑے اچھے اخلاق کے حامل تھے, نعوذ باللہ, تو اس وجہ سے انہوں نے صلح کی. تو اذان گرامی میں نے عرض کیا کہ اسلام میں جنگ اور صلح ایک معیار کے تحت ہوتی ہے, ایک سٹینڈرڈ کے تحت ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتی کہ آپ کہو گے جی میری مرضی ہے میں صلح کرتا ہوں, میری مرضی ہے میں جنگ کرتا ہوں. اور آئمہ کے متعلق ہمارا اور آپ کا ایمان جیسے میں نے بیان کر دیا کہ آئمہ بغیر حکم خدا کے کوئی عمل انجام نہیں دیتے. جو بھی ان کا فرمان ہے خدا کے حکم کے مطابق ہے, جو ان کا عمل ہے وہ خدا کے حکم کے مطابق ہے. لہذا کیا امام حسن مجتبیٰ صلح کرنے گئے تھے؟ بعض دفعہ ہم جب سنتے رہتے ہیں نا صلح امام حسن, صلح امام حسن, صلح امام حسن, تو مورخین نے اور محققین نے جو 90% طبقہ یا 98% 92% 3% طبقہ جو ان کا ہے, انہوں نے ہمارے دماغوں میں یہ ڈالا کہ امام حسن مجتبیٰ تو صلح کرنا چاہتے تھے, وہ تو جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. یہ تو دوسرے لوگ تھے کہ جنہوں نے سعد ابن عبادہ, قیس اور دیگر اس طرح کے لوگ کہ جنہوں نے امام حسن مجتبیٰ کو جنگ پر ابھارا. پہلا امام حسن مجتبیٰ تو نہیں چاہتے تھے کہ جنگ لڑے. لہذا یہ بہت بڑی تہمت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر لگائی گئی. تو ذہنی کر ابھی میرا سوال ہے کہ اگر امام حسن مجتبیٰ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے تو پھر امام نے اپنی فوجوں کو مسکن بھیجنے کا حکم کیوں کیا؟ عبید اللہ ابن زیاد کے سربراہی میں, سپہ سالاری میں بعض روایات کے مطابق 12,000 افراد عبید اللہ ابن زیاد کی سربراہی میں مسکن بھیجے, بھیجی فوج, اور بعض روایات کے مطابق 40,000 افراد کو عبید اللہ ابن زیاد کی سربراہی میں اور سپہ سالاری میں مسکن کے مقام پر بھیجا تاکہ امیر شام سے جنگ لڑ سکے. اور عملاً وہاں پر جنگ بھی ہوئی, جنگ بھی ہوئی. جس وقت امام حسن مجتبیٰ کو مدائن میں مولا امام حسن علیہ السلام کے اوپر حملہ ہوا ہے اور مولا زخمی ہوئے ہیں, مولا کا اسباب و مال سب کچھ لوٹ لیا گیا, اسی وقت وہاں مسکن میں امیر شام کے ساتھ مولا امام حسن مجتبیٰ کے لشکر کی باقاعدہ جنگ بھی ہوئی ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں, کئی جھڑپیں ہوئی ہیں امیر شام اور امام حسن مجتبیٰ کے اس لشکر کی. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والی محمد, جیسے امام حسن مجتبیٰ اگر صلح پسند تھے یعنی مزاجن, ٹھیک ہے, میں یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنگجو تھے, نہیں, نہ جنگجو تھے نہ صلح پسند تھے, خدا پسند تھے, دین پسند تھے. جو اسلام چاہتا تھا, شریعت چاہتی تھی, خدا چاہتا تھا, ویسے ہی انجام دیتے تھے. لہذا ان کے لیے نہ جنگ کرنا کوئی اہم تھا نہ صلح کرنا اہم تھا. ان کے لیے اہم تھا خدا کے فرمان کی پابندی کرنا. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. لہذا آپ امام کے خطبات اٹھا کر دیکھیں, امام حسن مشتبہ کے جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد, صلح کے بعد, امام حسن مشتبہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ میرا ساتھ دیتے تو میں امیر شام سے صبح شام جنگ لڑتا. کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن مشتبہ. اگر لوگ میرا ساتھ دیتے, اگر میرے چاہنے والے میرا ساتھ دیتے تو میں امیر شام سے صلح نہ کرتا, صبح شام جنگ لڑتا, صبح شام. یہ مولا کے جملے, اور میں نے کچھ جملے نوٹ کیے ہیں. اب دیکھیں کہ امام اپنی حکومت کو قائم کرنا چاہتے تھے, لہذا امام اپنی خلافت کے قائل تھے, اور اس کے لیے امام جنگ کے لیے آمادہ تھے. لہذا امام سلیم ابن قیس الہلالی سے روایت, یعنی ان کی کتاب میں یہ موجود ہے روایت, کہ قام الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام علی المنبر, کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر گئے. کس وقت ممبر پر گئے؟ ہی نا اجتماع معاویہ, کہ جب معاویہ وہاں موجود تھا. اور فحمد اللہ واسنا علیہ ہے, بس امام حسن مصطفیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کی اور حمد و ثنا کی, اور اس کے بعد کہا ایہا الناس, اے لوگوں, ان معاویہ زعم انی رائیتہ للخلافہ اہلا ولم ارا نفسی لہا اہلا وکذب معاویہ, کہ معاویہ یہ کہتا ہے کہ حسن یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ خلافت کے اہل ہیں, وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ خلافت کے اہل ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں, معاویہ نے جھوٹ بولا ہے, بلکہ انا اول الناس بالناس فی کتاب اللہ وعلی لسان نبی اللہ. یاد رکھو اس بات کو, میں اولا ہوں, میں ترجیح رکھتا ہوں لوگوں پر, کس لحاظ سے؟ کتاب خدا میں بھی اور لسان نبی میں بھی, حدیث رسول, سنت رسول میں بھی مجھے اولویت حاصل ہے دوسرے لوگوں کے اوپر. اور فرمایا کہ فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَوْلَا النَّاسُ بَايَعُونِي, کہ اگر لوگ میری بیعت کر لیتے, خدا کی قسم, وَأَطَاعُونِي, اور اگر لوگ میری اطاعت کرتے, وَنَصَرُونِي, اور اگر لوگ میری نصرت کرتے. دیکھیں ذرا گرامی, لوگ اگر میری نصرت کرتے اور میرا ساتھ دیتے, لَأَتَتْهُمُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا, تو آسمان سے کیا ہوتا؟ بارشوں کا نزول ہوتا, زمین میں برکتیں ہوتی, اور امیر شام کبھی میری خلافت کی طرف لالچی نگاہوں سے نہیں دیکھ پاتا اگر تم لوگ میرا ساتھ دیتے. مسئلہ کہاں پر پیش آیا؟ مسئلہ یہاں پر پیش آیا کہ لوگوں نے امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دیا, نصرت نہیں کی. اور اب دیکھیں کہ عبید اللہ ابن عباس, کہ جو بعض روایات کے مطابق 40,000 افراد کا سپہ سالار تھا جو معاویہ سے جنگ لڑنے کے لیے گیا تھا, جس وقت مولا امام حسن مصطفیٰ کے اوپر حملہ ہوتا ہے مدائن میں, اس کے بعد معاویہ اپنے ایلچی بھیجتا ہے, کہاں بھیجتا ہے؟ ان کے پاس, عبید اللہ ابن عباس کے پاس, اور اعلان کرتا ہے کہ دیکھو امام حسن مصطفیٰ نے صلح کر لی ہے, اور اگر تم بھی صلح کر لو تو میں 10,00,000 درہم تمہیں ہدیے کے طور پر دوں گا, عیش کرو گے تم 10,00,000 درہم. اب آپ ذرا تصور کریں کہ عبید اللہ ابن زیاد جو امام کی اتنی بڑی سپاہ کا کمانڈر تھا, اس نے بغیر تحقیق کے کہ امام حسن مجتبیٰ صلح کے لیے راضی ہو گئے یا نہیں ہو گئے, اس نے اس ایلچی کی بات کو قبول کیا اور کہا کہ جا کے معاویہ سے کہو کہ میں تیار ہوں صلح کرنے کے لیے 10 لاکھ درہم کی خاطر. اللہ 10 لاکھ درہم, یہ اتنا بڑا گھاؤ تھا, اتنا بڑا زخم تھا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جنگ کے اوپر, کہ جو امام ایک بڑا معرکہ سر کرنا چاہتے تھے اور فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے تھے. آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا لشکر امام سے ٹوٹ گیا, اور نہ صرف یہ ٹوٹا بلکہ اور اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے سرداروں کو, چھوٹے چھوٹے افسروں کو ٹولیوں کی شکل میں جاسوس آتے تھے, انہیں درہم و دینار دیتے تھے, خرید لیتے تھے, اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت سے انہیں دور کر دیتے تھے. ایک رات میں آپ سمجھو کہ انقلاب آیا, ایک رات میں انقلاب آیا, صبح ہوئی تو گویا امام حسن مجتبیٰ تنے تنہا تھے. امام روایت میں امام کہتے ہیں کہ میں کس طرح سے جنگ لڑوں جبکہ میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, جس کے بازو نہ ہو وہ کیسے جنگ لڑے گا. اللہ اکبر. ذرا گرامی, ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ جو ہمیں اور آپ کو جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے وہ کیا ہے, وہ ہے عوام کا رول قیادت اور امامت کے مسئلے میں. نبی ہو, امام ہو, یا کوئی بھی اسلامی لیڈر راہبر ہو, اس وقت تک وہ دشمن کے اوپر غالب نہیں آ سکتا, ظاہری طور پر بات کر رہا ہوں, جب تک کہ لوگ ساتھ نہ دیں. ظلم کے خلاف اس وقت تک آواز بلند, اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں. اور آپ دیکھ لیجئے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی بھی آپ کے سامنے, کہ جب لوگوں نے ساتھ دینا شروع کیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انقلاب لا پائے, جب مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ لوگوں نے نہیں دیا تو مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنی خلافت کو قائم نہیں کر پائے. لیکن 3 ٹینیور کے بعد جب لوگوں نے ہجوم کیا ہے مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اور آ کر اپنی تائید کا اعلان کیا ہے, نصرت کا اعلان کیا ہے, اتنا زیادہ بقول امیر المومنین نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا لوگوں نے مجھ پر ہجوم کیا, اتنا ہجوم کیا کہ گویا حسن و حسین ان کے پیروں تلے دبنے لگے, ان کے ہجوم میں دبنے لگے, تو پھر میرے اوپر حجت تمام ہوئی اور میں نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالنے کا ارادہ کیا. دب درود بھیجے محمد والے. زن محترم, امام حسن مجتبیٰ ان حالات میں کہ جب ان کا کوئی یاور و مددگار نہیں ہے, ان حالات میں امام حسن مجتبیٰ جنگ کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں, اور وہاں پر امام کو گویا ان حالات کے تحت مجبور کیا گیا کہ امام صلح کے لیے آمادہ ہو. تو زن گرم, انشاءاللہ ہم کل اللہ نے توفیق دی اور کل اگر زندگی رہی تو ہم صلح نامے کا جو متن ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے, اور صلح کن شرائط کے تحت ہوئی ان کے چند نکات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا, اور اسی طرح سے کربلا سے جو اس کا ریلیشن ہے صلح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا جنگ امام حسین سے, اور اس کے فوائد اور ثمرات انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور مولا نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زبان میں رکھے, بار الہ کے واسطہ ہے مولا امام حسن مجتبیٰ کا, ہم سب کو امام حسن مجتبیٰ کی معرفت نصیب فرما, بار الہ حاضرین محفل کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, ان کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، بارِ الٰہی کے واسطہ محمد والے محمد کا، جو امین بے گھر ہیں کرائے کے گھروں میں زندگی گزارنے، انہیں اپنا گھر نصیب فرما، جو والدین اپنے بچے اور بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہیں، بارِ الٰہی میں بہترین رشتے نصیب فرما، جو جوان تحصیل علم میں مشغول ہیں انہیں کامیابی عطا فرما، بارِ الٰہی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار و احباب و شہداء میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات و سلام۔